قل بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے خوش ہو جاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری اور ابن عباس سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد قرآن اور اس کی رحمت سے مراد دین اسلام ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد یہ ہے کہ اس نے ہمیں صاحب قرآن بنایا۔ فبذالک، اسی کے ساتھ، ذالک سے یا دونوں مراد ہیں، فضل اور رحمت۔ ہونا چاہیے تھا ادھر ذالکما، تثنیہ کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، واحد کا کیوں آیا؟ اس کی وجہ علامہ قرطبی یہ کہتے ہیں کہ اہل عرب ذالک واحد کے لیے اور جمع تثنیہ سب کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ہوا خیر مما یجمعون، لوگ تو جمع کر رہے ہیں چیزیں، لیکن اس سے بہتر ہے یہ چیز۔ کیسے بہتر ہے؟ آپ دیکھیے کہ جو لوگ دنیاوی جاہ و جلال، مال دولت کے خواہاں ہوتے ہیں نا، صبح و شام اسی کی کوشش میں زیادہ دولت کیسے کمائی جائے، کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، بظاہر وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ کما رہے ہیں، لیکن وہ ایک فرق بھول چکے ہیں، اور وہ فرق ہے کثرت اور برکت کا۔ دو لفظ لکھیے، کثرت، مال کی کثرت ہونا، اور دوسرا ہے مال میں برکت ہونا۔ کثرت کیا ہے؟ کہ آپ 50,000 کرون کما رہے ہیں مہینے کے، اور مال کی برکت کیا ہے؟ کہ 5,000 میں ہی اتنی برکت آ گئی کہ آپ کی ضروریات کے بعد بھی بچ گیا۔ فرق ہے نا، قرآن برکت کے راستے دکھاتا ہے۔ کثرت نہ بھی ہو، حالانکہ یہ بھی ہوتی ہے، جائز طریقے سے ہی آپ کو مال مل جاتا ہے، طلب نہیں ہوتی آپ کی، دل نہیں ہوتا آپ کا ہر وقت مال میں، لیکن مال آپ کے پیچھے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو دیکھو، اصل کیا ہے، کیا لے رہے ہو، کیا چھوڑ رہے ہو۔ دنیا لو، لیکن اگر دین چھوڑ کے لے رہے ہو، کتاب چھوڑ کے لے رہے ہو، تو پھر غور کرو، پھر سوچو اور خوشیاں مناؤ۔ اس آیت کو پڑھ کے تو میرے ذہن میں واقعی وہ ہیپی فیس آ جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے چہرے کیسے ہونے چاہیے قرآن پڑھتے ہوئے؟ تھکے ہوئے، روئے ہوئے، اداس، غم کھائے ہوئے؟ کچھ لوگوں کو میں دیکھتی ہوں تو مجھے بڑے تفکرات والے ایکسپریشن ملتے ہیں، مجھے خوشی نہیں ہوتی۔ کچھ کے چہروں پہ تیوری دکھتی ہے، اس سے بھی نہیں خوشی ہوتی۔ واللہ ہی قرآن کا ایک رنگ دکھنا چاہیے ہمارے اوپر۔ ٹھیک ہے انسان ہر وقت باتیں نہیں کر رہا ہوتا، چاہتا نہیں، لیکن آپ کو اپنے چہرے پر ایک اطمینان محسوس ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جو بھول گیا ابھی مجھے، کہ بریشم کا لفظ آتا ہے اس میں، مومن کو کہتے ہیں کہ بریشم کی طرح، کسی کو آتا جی، ہو خلقہ یاراں تو بریشم کی طرح۔ چلیں مفہوم چھوڑ، مفہوم وہی ہے نا کہ وہ تو ایک اصل میں اور بات ہے، حق رسم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ میں جو بات کرنا چاہتی ہوں نا وہ یہ نہیں تھی، وہ بات ہے کہ ایک ٹھنڈک، جیسے شبنم اترتی ہے تو خوبصورت لگتی ہے، پھول کو دیکھیں تو خوبصورت لگتا ہے، قرآن پڑھنے والے کو دیکھ کر خوشی کا احساس ہونا چاہیے۔ آپ کے پوسچر، آپ کے بیٹھنے، آپ کے اٹھنے، آپ کی باتوں میں خوشبو آئے۔ ٹیڑھے بیٹھے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، مزہ نہیں آئے گا، اکتاہٹ، اداسی، بیزاری، توفیق چن جاتی ہے۔ آپ جتنا اس کتاب کو لیں گے خوشی سے، اتنی یہ کتاب ملے گی۔ چھوڑیں تفکرات کو پیچھے، چلے جائیں گے گھر، پک جائے گا کھانا، پل جائیں گے بچے، سب اللہ کی حفاظت میں، سب اللہ کے حوالے۔ قرآن کی محفل میں دل میں غم لے کے نہ بیٹھا کریں، یقین کریں اگر دل میں غم ہو، نہ پڑھی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے، اور مجھے تو لگتا ہے اللہ بے غم کر دیتا ہے۔ اب آپ اپنی لسٹ بنائیے گا کہ میں کیا جمع کرتی تھی اس کتاب سے پہلے۔ اس پہ گروپس میں تھوڑا ڈسکشن کریں گے آپ لوگ کل، کہ ہوا خیر مما یجمعون، کیا کیا میری پسندیدہ چیزیں تھیں، کوئی تبدیلی آئی اپنی جمع شدہ چیزوں میں کہ بس چل رہا ہے کہ وہ چل رہا ہے۔ جب تک ایک انسان اس طرح کی بات کرے گا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب کے ذریعے ایسے خوبصورت طریقے سے ترجیحات بدل جائیں گی کہ وہ الماریاں جو کپڑوں سے بھری ہوتی تھیں، وہ انشاءاللہ آپ کتابوں سے بھریں گی۔ اگر سارے گھر میں آپ کی جیولری بکھری ہوتی تھی تو اب آپ کی، اب یہ نہیں میں کہتی کہ اب جا کے بکھیر دیں کتابیں، لیکن آپ کی زندگی میں آئے گی، آپ دیکھیں گے، محسوس کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ یہ واقعی جب یہ زندگی میں آتا ہے نا تو ہمیں اتنا پیارا دوست بن جاتا ہے ہمارا کہ ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ کیا ماں آپ کی دل سوزی کرے گی جیسا یہ کتاب آپ کا خم بانٹتی ہے۔ اور جس بندے کے دل میں یہ قرآن چلا جاتا ہے نا اس کا ایک رویہ بھی دکھتا ہے ہمیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب قرآن دل میں جاتا ہے نا، آپ اپنے آپ کو ہی لے لیں، کیا میرے دل میں یہ کتاب گئی، اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اور وہ کیا کہ اس بندے کی بات پانی میں پتھر کی طرح گھستی ہے، پانی میں آپ پتھر پھینکے تو سیدھا نیچے گرتا ہے نا۔ جو شخص اس کتاب کو اپنی زندگی کے اندر لے آتا ہے نا اس کی بات باثر ہوتی ہے۔ اگر آپ کے بچے ابھی آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ کے شوہر نہیں مان رہے، تو چیک کریں اپنے آپ کو، اپنا عمل نہیں ہے۔ بے عمل شخص کی بات پانی کے اوپر تنکے کی طرح بے اثر ہوتی ہے، کتنے تنکے بھی ہوں پانی بھر جائے گا اوپر سے، تنکے ہی تنکے دکھیں گے، اندر نہیں جائے گی، پتھر اندر جاتے ہیں۔ تو یہ کتاب پہلے دل میں جاتی ہے پھر نکلتی ہے، یہ خالق کا کلام ہے، یہ چھوٹا تھوڑی ہے۔ میں تو کئی بار کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میں نے قرآن سننا ہے آپ سے، قرآن جنت میں میں نے تو آپ سے باتیں کرنی ہیں قرآن کی، میں نے تو نہیں اس کو ختم کرنے دینا جنت میں اور قبر میں۔ ہمارا نفس کو، ہمارے دل کو، ہمارے جسم کو خواہش اس کتاب کی ہوتی ہے اور ہم اس کو بہلا رہے ہوتے ہیں دنیا کے کھیل کھلونوں سے، بیکار چیز خرید کے آتے ہیں 500 کرون کی ہے، کسی نہ کام کی، 2 منٹ بچہ کھیلے گا اور ختم۔ ہم اپنے نفس کو اسی سے بہلا رہے ہیں۔ بچے کو بھوک لگی ہوتی ہے آپ 10 کھلونے دیں، اس کو ماں چاہیے ہوتی ہے نا۔ اسی طرح ہم سب کی اصل غذا ہماری روحانی ماں یہ کتاب ہے، ہم کچھ اور ڈھونڈ رہے ہیں، اس سے اللہ کی معرفت ملتی ہے، اس لیے اس کے لیے وقت نکالنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں رہتے ہیں لیکن وہ اللہ کے گھر والے ہیں، ان للہ اہلینا وخاصتہ کے لفظ آتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے اہل ہیں، اللہ کے اہل یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، کہا وہ کون ہے، ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں، قرآن کو جاننے، عمل کرنے، سمجھنے سمجھانے والے۔ تو یہ کتاب بندے کو بہت پیاری پروٹیکشن دیتی ہے۔ تلاوت سنتے ہیں اس آخری دو آیتوں کی صرف، اور اس وقت آپ سب آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ میری زندگی میں اس کتاب نے کوئی ہلچل مچائی کہ نہیں، خوش ہوں اس کو پانے سے زیادہ یا پہلے سے بھی زیادہ پریشان رہنے لگی۔ دیکھیے انسان کا اندر خوش ہو، بظاہر کچھ بھی ہو، لیکن سچا ایمان اور اس کتاب کے ساتھ تعلق آتا ہے نا، دل میں غم نہیں آتا، ساری دنیا بھی ساتھ چھوڑ دے، سارا مال ڈوب جائے، سب ختم، آپ مطمئن ہوتے ہیں، یہ کیفیت محسوس کریں کہ آپ کے اندر آ رہی ہے کہ نہیں۔ جی تلاوت۔
یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔
تلاوت کو سنتے وقت میرے ذہن میں ایک دو اور چیزیں آئیں، وہ بھی شیئر کرتی ہوں۔ آپ دیکھیے کہ جو چیزیں ہم جمع کرتے ہیں نا عموماً دنیا میں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے، کبھی سوچیں جب کوئی مرتا ہے تو اس کی چیزوں کا کیا حال ہوتا ہے، لوگ پکڑ کے چیریٹی میں دے آتے ہیں۔ اور وہ چیزیں جو دنیا میں ہم نے استعمال کی ہوتی ہیں، مثلاً کتابیں، دین کی چیزیں، ہمارے پاس ان کی قدر کون کرے گا، جن بچوں کو جن نسلوں کو ہم نے دی ہوں گی نا۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ اب کتابیں انگلش میں خریدنا شروع کر دیں یا نوشت میں لیں کہ بچوں کو اردو نہیں آتی، یہ نہیں مطلب اس کا۔ کتابیں تو کوئی بھی پڑھ لے گا، آپ کی قدردان کوئی بھی ہوگا، لیکن جو پیغام آپ پیچھے چھوڑیں گے نا اس سے دوسرے فائدے کب اٹھائیں گے، جب حقیقت میں آپ ان کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چند سال پہلے جب پاکستان میں ایک زلزلہ آیا تھا مظفر آباد میں، تو کہتے ہیں کہ لائبریری کی کتابوں کو جلا کر اس کی آگ میں ان کو سردی سے بچایا گیا تھا، یعنی بعض دفعہ کچھ کتابیں پھر جل جاتی ہیں بعد میں لوگوں کے بعد۔ تو کوشش کریں کہ جس چیز نے ہمیں قبر کے عذاب سے بھی بچانا ہے اس کی حفاظت کریں، جس سینے میں قرآن ہوگا نا انشاءاللہ جہنم کی آگ بھی اس کو نہیں جلائے گی۔ قبر میں بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا۔ اب یہاں کتاب کی بات ہوئی، اور یہ قرآن کیا ہے؟ روحانی رزق۔ اس کے بعد اب جسمانی رزق کی بات ہو رہی ہے، بالکل شعور کو بیدار کرنے لیے آیتیں۔ اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد تو یہ آیتیں بہت ہی سمجھ آتی ہیں۔ کیا فرمایا؟ قل، کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، کیا، منزل اللہ لکم من رزق، جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے۔ دیکھتے ہی رہتے ہیں نا سارا دن، اور یہاں رائی تم غور کرنے کا معنی ہوتا ہے، تفکر کرو، غور کرو۔ پھر کیا کرتے ہو اس اللہ کے دیے ہوئے رزق کو؟ فجعلتم منہ حراما وحلالا، پھر اس میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال قرار دے دیتے ہو، ہے نا بدقسمت لوگ۔ اللہ نے جب دیا، پورے کا پورا حلال تھا، کچھ نے اس کو حرام طریقے سے لے لیا، کچھ نے اس کو حلال سے لے لیا۔ قل اللہ اذن لکم، پوچھئے کہ اللہ نے ایسا کرنے کی تم کو اجازت دی ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، جھوٹ کر رہے ہو اللہ پہ۔ یہاں سے اب مکہ والوں کی کچھ رسومات کا بھی تذکرہ ہے کہ کیسے انہوں نے حلال اور حرام کی باتیں کی۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ مائدہ اور سورہ الانعام میں گزر چکی، فلاں کے کان کاٹ دو، فلاں کو حام بنا دو، فلاں کو فلاں بنا دو، اس کو عورتیں کھائیں، اس کو مرد نہ کھائیں، دس اینڈ دیک، اس کو گیارہویں کو کھاؤ، اس کو بارہویں کو کھاؤ، یہ اس موقع پہ کھاؤ، یہ اس کی نیاز کا ہے، کہا اپنی مرضی سے باتیں کرتے ہو، اپنی مرضی سے ٹیگنگ کر رہے ہو چیزوں کی، اور کہہ دیتے ہو کہ اس کو اللہ نے حلال کیا اور حرام کیا۔ اشارہ اس میں یہی ہے کہ یہ کتاب کس معاشرے کو مل رہی تھی، کس معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے نازل کیے جانے کا فیصلہ کیا، کہ جہاں لوگ خود ہی حلال اور حرام کے مجاز بنے ہوئے تھے، حلال اور حرام کو اپنے ہاتھ سے لے کے کرنے والے تھے، یہ کر لو تو یہ ٹھیک ہے، یہ کر لو تو یہ نہیں ٹھیک، اور اس طریقے سے وہ یہ کام کر کے بتوں کے نام پہ بھیجتے تھے۔ کا وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو افترا کرتے ہیں اللہ پر جھوٹا، کہ قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اور اللہ صاحب فضل ہے لوگوں پر، لیکن ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھتے ہیں، وہی پیچھے والی بات کی طرف اشارہ ہے، یہ حرام، یہ حلال، یہ کھا لو، یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں بزرگ کی دین، یہ پیروں نے دیا، یہ بزرگوں کی دین، یہ فلاں، کہا اپنی مرضی سے باندھتے رہو، قیامت کے دن کیا حال ہوگا جب اللہ پوچھے گا کہ یہ تم نے اپنی مرضی سے یہ کیا حلال اور حرام کر دیا۔ اب دیکھیے کہ پیچھے قرآن کی بات ہے، قرآن روحانی رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دو دسترخوان اتارے ہیں، ایک مادی اور ایک روحانی۔ پچھلی آیتوں میں روحانی دسترخوان کی بات ہوئی جو قرآن ہے، شفا اور ساری باتیں ہو گئیں۔ اب ان آیتوں میں مادی دسترخوان یعنی کھانا پینا، رزق، اس کا تذکرہ ہے۔ پتہ کیا چلا؟ کہ جس مالک نے قرآن دیا ہے اسی نے گندم بھی دی، اسی نے گائے بکری بھینس بھی دی۔ جس کے قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتے، تو اس کی اس کائنات میں حلال اور حرام کرنے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کو اسی طرح رکھو جہاں رکھنے کا اس نے حکم دیا۔ اور یہاں لوگوں کا شکر ادا نہ کرنا کیا؟ نہ اپنی مرضی سے حلال اور حرام کے قانون بنا لینے۔ چلیں یہ تو مکہ والے تھے، آج تو نہیں کسی نے حلال اور حرام کا اپنے آپ کو مجاز سمجھا ہوا؟ آج ہیں کوئی اس کی مثالیں کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے؟ ہر چیز آپ دیکھیے کہ جہاں پہ بھی انسان کوئی یعنی کمٹمنٹ کرتا ہے اور اس کو نہیں نبھاتا، وہ اسی میں آتا ہے، سورس آف انکم اس میں آتا ہے، کمائی کے ذرائع آتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ ممکن نہیں، اس جگہ یہ ممکن نہیں، تو یہ خود ہی حرام اور حلال کے کیے ہوئے نا باتیں، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں بیان کر کے اب اللہ کے نبی کی ایک حالت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وما تکون فی شأن، اور نہیں آپ ہوتے کسی حال میں، یعنی مراد یہ کہ آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں۔ شان کا لفظ حال، حالت کو کہتے ہیں۔ کل یومن ہوا فی شان، سورۃ الرحمن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ کے نبی آپ جو کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہ آپ تلاوت کرتے ہیں اس حال میں کچھ قرآن، مراد یہ کہ جب بھی آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ ساری نہ وہی ہے جیسے لا الہ الا اللہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہر حال میں جب آپ ہوتے ہیں یا جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور جو عمل کرتے ہیں آپ عمل میں سے، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہر حال میں ہم ہی ہوتے ہیں آپ پر گواہ، اس تفیدون فیہ، اور جب تم شروع کرتے ہو کسی کام کو، وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض، اور آپ کے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی چھپی ہوئی نہیں زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلک، اور نہ کوئی چھوٹی چیز اس میں، ولا اکبر، اور نہ بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر وہ روشن کتاب یعنی لوح محفوظ پہ محفوظ ہے۔ لمبی آیت تھی لیکن پوری آیت کا ٹاپک ایک ہی ہے کہ ہر حال میں، ہر جگہ، جہاں بھی کوئی کام کرتا ہے، اللہ کو اس کی خوب خبر ہوتی ہے، کوئی چھپ نہیں سکتا۔ حلال کو حرام بنا لے، اللہ کو پتہ، چھوٹی چیز چھپا لے، بڑی چھپا لے، اللہ کو پتہ۔ اللہ کا نبی کچھ بھی کرے، کہیں جائے، وہ اللہ کو پتہ۔ لفظ تفیدون فا دا یفیدو سے ہے، فا یا دعاد اس کا روٹ ہوتا ہے، شروع کرنا۔ کہاں پڑھا یہ لفظ؟ آنکھوں کے بہنے کی بات تھی، پھر افیز من حیث افاظ الناس کی بات ہوئی تھی، کہ جہاں بھی کوئی جاتا ہے، یہاں شروع کرنا ہوتا ہے نا، یہاں بہنے کا لفظ جو ہے وہ تھوڑا سا ہماری زبان میں نہیں ہے، لیکن جب بھی کوئی کام شروع کیا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے کہ آپ جب ابتدا کرتے ہیں، آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں جیسے آپ کسی کام کی بنیاد ڈالتے ہیں، کسی کام کو کرنے کا آغاز کرتے ہیں، یعنی کوئی نیا کام آپ شروع کریں، کوئی پرانا کام کریں، ہر حال میں ہمیں اس کی خبر ہوتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کہاں ہیں اور کس جگہ کیا کر رہے ہیں۔ تو جس ذات کے سامنے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے تو تم اس سے کیسے چھپ سکتے ہو؟ ہر چیز اس کے ہاتھ میں، زمین کا ذرہ، اس کے اندر ریت، اور اس کے بعد تم اپنے آپ کو کیسے چھپا سکتے ہو؟ اتنی بلندیوں میں وہ رب موجود ہے اور تم بے نظریں رکھا ہوا ہے۔ تو تم نے اس ذات کو کیا سمجھا؟ اس کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ بڑی خوبصورت آیت۔ دوسری خوبصورت آیت سورۃ یونس کی، اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سنو، بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ کون ہوتے ہیں بھائی؟ لفظ اولیاء اللہ سنتے ہی ہمارے ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ چلیں اولیاء کو ولی کر دیں، آپ دیکھیں کہ ہمارے ذہن میں ولی اللہ کا کیا تصور آتا ہے؟ کرامتیں دکھانے والے، گلے میں مالا ایک بڑی سی موتیوں کی، پانی پہ چل کے دکھا سکتے ہیں، بے موسمی پھل دکھا دیں، کرامتیں کرنے والے، آتا کہ نہیں یہ تصور؟ لمبا سا چوغا، ہاتھ میں ایک اشکول، کسی قبر پہ بیٹھے ہوئے، اور لوگ کہتے ہیں اس کو نہ کچھ کہنا، یہ ولی اللہ۔ کسی کا چھوٹا سارو کہیں گے یہ ولی اللہ، کسی کو سدھاڑ سا دیکھیں تو کہتے ہیں اس کو نہ کچھ کہنا، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کس کو کہتے ہیں ولی؟ الذین آمنوا، نمبر ایک، جو ایمان لے آئے۔ دوسری بات، وکانوا یتقون، اور جو تقوی اختیار کریں، یہ ہے ولی۔ ہمارے ہاں بہت مس کنسیپشن ہے اس لفظ کے ساتھ۔ نمبر ایک، کچھ مس کنسیپشنز اس لفظ کے ساتھ جو ہیں اس کو دور کرنا چاہوں گی۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی اس لفظ کے ساتھ کیا ہے کہ ہر ایک ولی اللہ نہیں بن سکتا، رائٹ؟ تو یہ غلط ہے۔ ہر ایک ولی اللہ بن سکتا ہے، آپ بھی بن سکتی ہیں، ہر بندہ ولی بن سکتا ہے، آپ بھی بن سکتی ہیں، میں بھی بن سکتی ہیں۔ ہاں، نبی نہیں کوئی ہر ایک بن سکتا۔ نبوت جو ہے نا، یہ وہبی ہے، وہبی وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ نے عطا کی، وہاب ہے نا اللہ تعالیٰ، انکا انت الوہاب، کسبی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو محنت سے آپ کر سکیں۔ ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ کرام، کیا یہ ولی اللہ تھے؟ سوچ میں پڑ گئے آپ کہیں نہیں یہ تو صحابی تھے، یہ ولی اللہ تھے۔ ولی اللہ کوئی انجوجل مخلوق نہیں ہوتے، یہ ہر وہ بندہ بن سکتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق ہو۔ کیا کریں؟ کوئی چلا کشی کریں؟ کوئی اس کے لیے ہم لمبے چوڑے وظیفے پڑھیں؟ نہیں۔ قرآن اور سنت سے کچھ چیزیں ملتی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ کوئی ولی اللہ بننا چاہتا ہے تو کیا کرے۔ نمبر ایک، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہری محبت چاہیے، دل سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ٹوٹ کے چاہیں اپنے رب کو۔ اور یہ دو طرفہ ہوتی ہے، جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنو، سورت بقرہ میں آیت الکرسی کے بعد والی آیتوں میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ بھی ایمان والوں کا دوست ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ من عاد علی ولی، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی اس نے مجھے چیلنج کیا کہ میں اس کی مدد کروں یا اس کے دشمن کو ختم کروں. حمایتی، مددگار کے معنوں میں. تو اللہ سے گہری محبت. دوسری چیز جو ولی بننے کے لیے درکار ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا. قرآن پاک میں آتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کے راستے میں قرض حسنا دے، اللہ اس کے اجر کو بڑھا دے گا. جتنا اللہ کے راستے میں آپ مال خرچ کرنے کے قابل خود کو سمجھیں گے نا، اتنا آپ ولی اللہ بن جائیں گے. تیسری چیز، اللہ کے دین کے لیے دل میں غیرت ہو. یہ نہیں کہ تہجد پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور دین کا دفاع نہیں ہو رہا، دین پہ چوٹیں پڑے، دین جائے ادھر ادھر، آپ کہہ رہے نہیں میری نماز کا وقت ہے، لوگ برائیاں کریں، غلط کام کریں، آپ نہیں ٹوک رہے. وہ حدیث یاد رکھیے گا کہ جب جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ فلاں بستی کو گرا دو، تباہ کرو، تو کہاں وہاں ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے کبھی بھی نافرمانی نہیں کی، کہا اس کو بھی پکڑو. کیوں؟ کہ اس نے لوگوں کو غلط کام کرتے دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ نہ بدلا. تو ولی اللہ کون ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے احکامات کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. کجا یہ کہ آپ انہیں محفلوں کا حصہ بن جائیں، نافرمانیوں میں آ جائیں. پھر اگلی چیز ولی اللہ بننے کی کیا ہے؟ تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو. جب بندہ فرض عبادت کرتا ہے نا، جیسے نماز، روزہ، حج ہے، اس سے قرب ملتا ہے. یہ نہیں ہے کہ فرض نمازیں نہ پڑھیں اور چلے کاٹتے رہیں آپ. پھر اگلی چیز ولی اللہ بننے کی ہے تقرب بن نوافل. بڑی پیاری حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے کہ نفل نماز، نفل عبادت، نفل صدقہ، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرو. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اللہ کا قرب نوافل کے ساتھ حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف چل کے آتا ہے تو وہ دوڑ کے آتا ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے. طویل روایتیں میں یہاں صرف آپ کو اشارے دے رہی ہوں. پھر نیکسٹ چیز ولی اللہ بننے کی شرط، کثرت ذکر، ذکر کی کثرت. فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر زبان پہ رہتا ہے. پھر اگلی چیز اطاعت پر دوام. دوام کہتے ہیں کنٹینیوٹی کو، مسلسل اطاعت. یہ نہیں کہ رمضان آیا تو خوب نمازیں روزے اور عید آئی تو ختم، تسلسل ہو. اب کون بننا چاہتا ہے ولی اللہ؟ ہے نا مشکل راستہ، قرآن کے ساتھ تعلق، ان عملوں کے ساتھ آپ تعلق. ہمارے ہاں جہاں ولی اللہ کا لفظ آتا ہے، ساتھ ہی ایک لفظ ذہن میں میرے تو آتا ہے، عملیات، نجومی. مجھے کسی نے ادھر ایک پرچی دی تھی، پتہ نہیں اس پہ کوئی میسج لکھ دیا گیا، ایک تصویر تھی اخبار کا، کوئی ایڈ تھا اور تصویر بھی تھی کسی صاحب کی، اور نام لکھا ہوا تھا فلاں دم درود والے، ہر مشکل حل ہمیں فون کریں، اور ایڈ تھا پورا لکھا ہوا، ہم سے رابطہ کریں. تو دم درود والے ہوتے ہیں ولی اللہ. اب آپ بتائیے کہ کیا ابو بکر، عمر فاروق، انہوں نے کبھی ایسے کام کیے جو آج ہم لوگوں نے سوچے ہوئے؟ یہ ایک بہت خوبصورت درجہ ہوتا ہے. اس میں کچھ چیزیں اور کشف اور کرامت کے ناطے سے ہوتی ہیں، انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے. پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے میسج کو جذب کیجیے.
قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة